حسین ہے بڑی دولت ہے نانا اے حسین ہے بڑی دولت ہے نانا اے حسین
حسین کیجئے رحمت
از قبر و حشر میزان ہر جگہ کیجئے رحمت اے نانا اے حسین بحر صدیق عمر
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 1432 ہجری کے محرم الحرام کی پانچویں شب ہے، چاند رات سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آئیے ثواب کے اضافے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک حدیث پاک میں نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. لہذا نگاہ نیکی کی توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجیے. ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، اوپر دیکھتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، اشارے کرتے ہوئے نیتیں کرو گے تو آپ کر نہیں پائیں گے، ثواب سے محرومی رہے گی. نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا. اچھی نیت، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب میں اضافہ ہوگا. مگر نیتیں دیکھیے حسب حال کرنی ہے. اگر وہ ذہن نہیں، آپ کا ارادہ نہیں ہے، پھر وہ نیت نہ کرنا، چپ رہنا. تو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. بلا وجہ کپڑے، بدن، داڑھی کے بال، سر کے بال وغیرہ سہلانے، دھاگے دریوں سے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، انگلیاں زمین پر نچانے، انگلیوں سے زمین پر کچھ لکھتے رہنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. جو اس طرح ٹیک لگائے ہوئے ہیں اگر تو وہ ٹیک چھوڑ دیں، اور ستون کے قریب بیٹھا ہی نہ کریں. ستون قریب ہوگا ٹیک لگانے کو جی چاہے گا. اسی لیے دریاں بھی سمیٹ دی گئی ہیں سائڈوں کی، کہ دریاں بچھی ہوں گی تو آپ کو سونے کو جی چاہے گا شاید. ایسے موقع بار بار نہیں آتے. جتنا ہو سکے آپ علم دین حاصل کیجئے. تو دو زانو بیٹھنے کی بھی نیت ابھی کروائی آپ کو. تو جن کو تکلیف نہیں ہے تو دو زانو بیٹھ جائیں علم دین کی تعظیم کی خاطر. پھر تھک جائیں تو ٹھیک ہے، چوکڑی مار لیں جس طرح چاہے بیٹھے. پھر تھکن دور ہو جائے، یاد آ جائے تو دو زانو بیٹھیے. اس طرح عادت بنائیے. جب اذکر اللہ، صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ کہا جائے یا کوئی بھی استائی بھائی یہ کہے تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع. عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. موبائل فون بند رکھوں گا. اول تاخیر بند رکھوں گا. نہ ایس ایم ایس کسی کو کروں گا، نہ کسی کا میسج پڑھوں گا، نہ کسی کو کال کروں گا، نہ کسی کی کال ریسیو کروں گا. مدنی مذاکرے کے بعد ہو سکا تو خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اپنے لیے بھی کچھ مزید نیتیں کیے لیتا ہوں. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ معذرت کر لوں گا کہ مجھے نہیں آتا. یا اگر یہ نیت ہوئی کہ میں بتا سکوں گا معلومات کر کے تو یہ عرض کر دوں گا کہ پوچھ کر بتاؤں گا، یا معلومات کر کے کل عرض کروں گا، اس طرح میں کروں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کھاریاں سے امجد بات کر رہا ہوں، اور پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب امام صاحب جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں جہری نماز میں، اس میں اگر قرات مسنونہ جو ہوتی ہے تین آیات یا اس سے زیادہ، اس میں اگر وہ پہلی آیت یا دوسری آیت پر وہ بھول جاتے ہیں یا متشابہ میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ کے بعد والی کوئی اور قرات کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے نا تفصیل سے، اگر ابھی میں آپ کا چینل دیکھ رہا ہوں اگر ابھی جواب ہو تو بہتر ہے یہ تفصیل سے.
اگر امام نے آیتیں پڑھتے ہوئے ایسی بھول کر دی کہ جس سے معنی ہی بدل جاتے ہیں، معنی فاسد ہونا جس کو بولتے ہیں، یہ ہو گئے، تو اب اس کو اسی دوران یہ اس کو درست کرنی ہے یہ غلطی. اگر یہ درست نہیں کر پاتا تو پھر تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اس کے پیچھے جتنے بھی ہیں ان سب کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی. اچھا، اب ایسی غلطی نہیں ہے، بلکہ اب جیسے ایک آیت پڑھی اور اب یہ بھول گیا کہ آگے کون سی آیت ہے، اور تین آیتیں پڑھنا واجب ہے سورہ فاتحہ کے بعد فرضوں کی دو ابتدائی رکعتوں میں، تو اب ایسی صورت میں یہ کہ اس کے بعد والی جو آیتیں اس کو یاد آ جاتی ہیں تو وہ پڑھ لے، پچھلی نہ پڑھے بعد والی پڑھ لے. اگر بھول سے پچھلی شروع کر دی اور پچھلی پڑھ لی، جب بھی گناہگار نہیں ہے، واجب اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کر قرآن پاک کو الٹا پڑھنا، اس طرح کے پہلے یہ آئے تھے پھر وہ آئے تھے، تو اس یہ نہ پڑھا جائے. بلکہ سورتوں کا تو لکھا ہوا ہے کہ جسے کہ سورہ فلق پڑھی کسی نے پہلی رکعت میں اور اب قل ھو اللہ احد پڑھی اس نے، تو یہ فعل مکروہ تحریمی ہے، اس کو اب قل اعوذ برب الناس پڑھنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا. اور اگر بھول کر اس نے قل ھو اللہ احد پڑھ لی یا تبت یدا پڑھ لی، بلکہ تبت شروع کی، تو اب شروع کر کے اس کو چھوڑنا بھی اجازت نہیں ہے، تو وہی صورت پڑھ لے، نماز اس کی بلا کراہیت ہو جائے گی جبکہ یہ بھول کر ایسا کیا ہے. اگر تین پڑھی ایک بقدر واجب، اس نے تین بھی شرط نہیں ہے، بقدر تین آیات، اس کے اس میں شامی کے حوالے سے فتاوی رضویہ میں 30 حروف لکھے، بلکہ 30 میں بھی اعلیٰ حضرت نے کلام فرمایا ہے. تو بہرحال اگر 30 حروف جتنی آیت پڑھ لی ہے، انہیں تین آیتوں کے برابر اس نے سورہ فاتحہ کے بعد قرآت کر لی ہے بقدر واجب، تو اب پیچھے جانے کی حاجت ہی نہیں، اب تو رکو کر لے اگر نہیں یاد آتا تو کوئی حرج نہیں ہے، بھلے فجر کی نماز ہے تو کیا ہوا. لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو کس کو چھوڑتے ہیں، لوگ بھلے کہتے رہے، شرعی مسئلہ یہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے رکو کر لے، اب وہ یاد کرتا رہا اور سوچتا رہا تو پھر تین سبحان اللہ کی قدر اگر وہ سوچنے میں گزار دی اس نے تو پھر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، تو سجدہ سہو کروائے گا بار بار تب بھی لوگ بولیں گے کہ یہ امام صاحب بددگر بار بار بھول جاتا ہے، جیسے یہ تو بھول کرتے ہی نہیں. مقتدی لوگ امام کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں ایسا لگتا ہے، بیچارے پر ایسی چڑھائی کرتے ہیں امام پر، کبھی ایک آدھ دو منٹ بیچارہ تاخیر ہو گئی تو وہ چڑھائی کر دی، تو بس وہ مؤذن نے اذان اگر افطار میں پہلے دے دی تو بولیں گے اس کو بھوک لگی تھی، ایسے جلدی اذان دے دی تو یہ کیا، تو خدا خیر کرے، اتنی تہمتیں اور بیچارے کی برائیاں کرتے ہیں کہ توبہ توبہ. کون مسلمان گناہگار، چھٹا ہوا گناہگار ہو، بے شک کبھی اس نے زندگی میں سجدہ نہ کیا ہو، وہ بھی کیوں چاہے گا کہ میں مسلمانوں کے روزے برباد کر دوں کہ غلط اذان دے دے گا یا غلط ویسل بجا دے گا کہ چلو بھائی روزے توڑو اپنے، نعوذ باللہ، کوئی نہیں کرے گا ایسا، مسلمان نہیں کرے گا. تو اس لیے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو آدمی زبان کو کنٹرول میں رکھے اور حسن ظن رکھے کہ بیچارہ بھول گیا ہوگا.
کیا ذہن باپا رکھنا چاہیے امام یا مؤذن کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا نا کہ وہ نوکر سمجھتے ہیں،
ہاں بالکل ایسا ہی ہے،
تو کیا سمجھنا کیا چاہیے اس کو کہ یہ
وہ امام ہے؟ امام امام کس کو بولتے ہیں؟ امام مانے سردار، پیشوا. امام تو قابل احترام ہوتا ہے، اپنے کو نمازیں پڑھاتا ہے، ہمارا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ ہمارا نمائندہ ہے، तो इसको 2% का नौकर समझते हैं, इनके बाद जो खर दिमाग किस्म के होते हैं ना उसको झाड़ते। बोला ना टाइम पर आया करो, बोला ना घड़ी देखो, घड़ी देखो कितने बजे। फिर वो बात बात पे उसको धमकी, फिर बेचारे को निकाल देते हैं। हालांकि वक्फ, ये मस्जिद का मामला है, वक्फ के मामले, इस तरह किसी को जाती नौकरी से भी बिला कसूर अगर आप किसी को निकालोगे ना वो डिग्रेड होगा। अगर निकालना भी किसी को तो उसकी तरकीब से निकाले, इजारे की ऐसी तरकीब होती है इसमें। अब इसमें तरकीब ऐसी होती है कि या तो इजारा किया कि आप 12 महीने के लिए हमारे इमाम हैं, ठीक है ना, तो अब 12 महीने तक कोई ऐसी शरई जब तक जरूरत पेश ना आए, अब ये बार बार छुट्टियां आकर निजाम धरम भरम कर रहा है, तो अब तो वो बिला उर्फ उर्फ से हटकर एक भी छुट्टी करे तो उसको तो अगर आप चंदे के पैसों से तनख्वाह दोगे तो ये आपके ऊपर तामान आ जाएगा, दे नहीं सकते इसको। चंदे से तनख्वाह उसी सूरत में देंगे कि जब इसकी मतलब ये पूरी जो उर्फ के मुताबिक जो इमामत की ड्यूटी है वो पूरी अंजाम दे। ये मसला भी है, बाज इमाम बार बार छुट्टियां कर दें और वो इमाम मतलब मुसल्लत हो जाते हैं और वो अखलाकी तौर पर थोड़ा दुरुस्त नहीं होते, तो ऐसे इमामों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि फिर एक इमाम बदउनवानी करता है, बदतमीजी या बदअखलाकी करता है लोगों के साथ, तो फिर लोग सारे मौलानाओं को बुरा भला बोलते हैं। तो जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो इसलिए इमाम को भी चाहिए कि वो उर्फ और रवाज और आदत के मुताबिक से हटकर छुट्टी ना करे। कभी ऐसी छुट्टी सरजद हो, छुट्टियां हो, तो वो अपनी तनख्वाह कटवा ले। मैं एक इमाम को जानता हूं कि उसने मतलब दावत इस्लामी काम का उसको जज्बा मिला तो उसने इमामत पर छुट्टियां उसकी होने लगी, बयानात, और इसको जज्बा था। तो अब वो जाहिर है कि वो इंतजामिया, तो उसने इंतजामिया को कह दिया कि आप मेरी काम मांगता हूं तनख्वाह में आपसे, जो भी मेरी छुट्टियां हैं ना उसको सनातन का कि इसकी तनख्वाहें काट लो, मुझे नहीं चाहिए तनख्वाह। खैर, लेकिन तनख्वाह नहीं कटी तो आखिरकार खैर उस इमाम को ये तौफीक मिली कि उसने मतलब वो जितनी भी तनख्वाहें ली थी ना वो सारी की सारी तनख्वाहें, जिनकी छुट्टियां की थी उनकी भी छुट्टियां नहीं की थी, वो भी सारी अपनी जितनी जितना अर्सा उसके बाद इमामत की ना उस मस्जिद में, वो सारी तनख्वाहें जो थी वो इंतजामिया को लौटा दी कि मुझे तुम्हारी तनख्वाह नहीं चाहिए, आप मेहरबानी करके अपने पास रख लो, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब ये कि अल्लाह ताला से डरना चाहिए कि यार गलत, मैं इमाम, लोग मुझे इमाम समझते और मैं गलत हराम रोजी खा लूं, अपनी औलाद को खिला दूं, तो नहीं। छुट्टी का उर्फ से हटकर करते हैं, एक नमाज की भी छुट्टी करते हैं तो उसकी तनख्वाह कटवा दे। इसी तरह जो मसातिज़ हैं उनको भी इस पर अमल करना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूंगा एहतियातन भी थोड़ा थोड़ा कटवा दें तो अनसब, वाजिब नहीं, अच्छा है, थोड़ा कटवा दे। यार बाजू का आदमी कोताही हो जाती है, तो ये उर्फ से हटने की बात कर रहा हूं। जो उर्फ में छुट्टियां हैं वो तो ठीक है, जायज है, 12 माह का इजारा कर लिया तो आप 12 माह से पहले इसको निकाल नहीं सकते जब तक कोई ऐसी कोई सख्त मजबूरी ना हो। फिर भी मेरा मशवरा कि इसमें उलमा से मशवरा कर लिया जाए। अब 12 माह भी कब, जब इजारा किया, अब 12 माह इजारा नहीं करता तो अब इसमें वो उर्फ देखा जाएगा कि इमाम का, हमारे यहां ये उर्फ है, हमारे मुल्क में गालिबन मुल्क ही में ये उर्फ है कि बल्कि हो सकता है दुनिया भर में हो कि उसको महाना तनख्वाह दी जाती है। तो इसका मतलब ये कि अगर कोई इससे मुआहदा नहीं किया ना कि कितने अरसे के लिए, तो अगर एक महीना तो हर महीने ये इमाम का गोया नया इजारा है, इन मानोगर कि एक महीना उसका पूरा हो गया तो अब उसको फारिग किया जा सकता है ना। ये एडवांस में तनख्वाह देना और ये सब आजकल ये सिलसिले हैं, तो वल्लाह आलम एडवांस तनख्वाह भी चंदे से देनी तो समझ में नहीं आ रही मुझे, ये कि वो जब एक महीना पूरा हो गया, जिसके एक महीने की तनख्वाह का जिस नौकरी में, ये सब सब नौकरियों के लिए उर्फ है तो वो एक महीने का नौकर है, जिसका उर्फ हफ्ते भर का है तो वो एक हफ्ते के लिए नौकर है, जिसको दिहाड़ी का उर्फ है, ये सब मजदूरियां रंग रोगन जो करते हैं तो एक एक दिन का होता है, तो एक एक दिन के बाद दूसरे दिन उसको पहले ही से मना किया जा सकता है, कल आप नहीं आना, तो इसमें हर्ज नहीं है। इसमें वो तय करना जरूरी नहीं है टाइम का, जिसमें वो एक उर्फ चला हुआ है, अगर तय कर लिया तो फिर उस तय करने के पाबंद हो जाएंगे आप। अब मुदर्रिसीन है जैसे, तो उनके भी एक महीने की तनख्वाहें ये एक ہوتا ہے کہ ایک ایک مہینے کی تنخواہ ملتی ہے، تو دوسرے مہینے اگر اس کو کہہ دیا کہ آپ فارغ ہیں تو فتح و رضویہ کی روشنی میں اس میں حرج نہیں ہے. میں نے جو پڑھا تنخواہوں کے تعلق سے، تو اس میں اب امام اگر اللہ گلہ کرتا ہے کہ ایک مہینے مجھے نکال دیا بغیر نوٹس تنخواہ دے کر نکال دیا، تو دو مہینے کی ایڈوانس چاہیے تو ایک مہینے کی ایڈوانس، یہ تو ہم لوگوں کی سب ترکیبیں ہیں، باقی ایسا ہے نہیں کچھ. بلکہ امام کو اگر ظلمن بھی بالفرض کمیٹی نے نکال دیا تو ان کے حق میں دعائے خیر کرے. تو امام کا ایک منصب ہے، وہ اگر امام گروپ بناتا ہے، اڑاؤڑی کرتا ہے، لوگوں کو اپنی حمایت میں لیتا ہے اور شور شرابے کرتا ہے، تو اس میں اس کی بے عزتی ہے. اگر امام شرافت سے رہے گا نا تو اس کے لیے اللہ اسباب کر دے گا. میں ایک امام کو جانتا ہوں کہ اس کو بلا کسی وجہ کے انتظامیہ نے کہہ دیا کہ انہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ عرصہ نے امامت کی، پھر وہ کسی نے ایک آدھ شخصیت نے کہہ دیا کہ مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے، تو یہ امام جو ہے اس کو آپ نکال دو. امام کو بھی پتا نہیں تھا، امام کو بتایا گیا کہ فلاں شخصیت ہے وہ کہتی ہے تمہاری آواز اچھی نہیں ہے، اور اس شخصیت کا ہمارے یہاں آنا، وہ کبھی کبھی آتی تھی، جمعہ پڑھتی تھی وہ شخصیت، اور اس طرح بڑی راتوں میں، تو بولا وہ شخصیت ناراض ہو رہی ہے تو اس لیے آپ دوسری کوئی انتظام کر لیں گئی. اب اس امام کو بڑی چوٹ لگی کہ یار میرا اتنے عرصے سے نماز پڑھاتا رہا اور میری آواز اچھی نہیں تھی تو اب اچھی خراب ہو گئی آواز، تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک صدمے کی بات ہے، آدمی بالکل اس میں تو بہت یعنی ڈسارڈ ہو جاتا. تو وہ امام جو تھا وہ اس کو بالکل، اس نے کوئی مطلب کسی کو نہیں کہا، نہ احتجا کیا نہ شور کیا، وہ بس وہ اکیلا بیٹا رو رہا تھا مسجد میں اپنی اس قسم پرسی اور بے قسی پر کہ اب میری چھٹی ہوئی. تو کسی نمازی نے بولا نا کیا ہوا، تو اب اس نے بتایا کہ میں جا رہا ہوں یہاں سے، وہ یوں یوں ہوا ہے کہ میری آواز اچھی نہیں، اس نے مجھے فارغ کر. اچھا ان کو آواز اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے. وہ گیا اور وہ پاورفل تھا اتفاق سے، وہ نمازی، اس نے لوگوں کو لکھا اور سائنیں لینی شروع کی کہ بھائی ہم کو تو یہی امام پسند ہے. اور اب اس شخصیت کو جا کر ہی سب کمیٹی کو بھی دی، کمیٹی کے متولی سے بھی سائن لی، کیونکہ وہ بھی معترف تھا کہ یہ امام صحیح ہے، ہم کو مطلب پسند ہے. تو اس نے وہ ساری لسٹیں لے کر سائنوں کی شخصیت کے پاس چلے گئے کہ کیا کریں، ادھر تو فتنہ ہو جائے گا، اس امام کو نکالتے ہیں تو کہ وہ نمازی اس سے مطلب مطمئن ہے اور آپ بولتے ہو کہ آواز اچھی نہیں ہے، تو خالی آواز پر تو اب ایک آدمی کو اس طرح ہم ذلیل تو نہیں کر کے نکال دیں گے. تو اب اس شخصیت نے کہا ٹھیک ہے پھر میں نہیں آتا، نہ تو نہ صحیح ہو، گھر پہ بیٹھ. تو یوں مطلب اس امام کی امامت بحال ہو گئی. تو یوں بھی ہوتا ہے غیبی مدد. اب اگر وہ امام فساد کرتا نا، لوگوں کو کہتا پھرتا، کمیٹی کی غیبتیں کرتا اور اس شخصیت کی برائیاں سب کو بتاتا، تو پھر وہ امام ظاہر ہے کہ وہ خود ڈیگریڈ ہو جاتا. تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، چپ رے سیتا موتی مل سن، جے صبر کرتا ہیرے، جے پاگلا وانگو رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے. تو بہرحال امام کو کیسا ہونا چاہیے اور انتظامیہ کو کیا سلوک کرنا چاہیے، اس کی کچھ میں نے تھوڑی بہت اپنے طور پر آپ کی خدمت میں مدنی پھول پیش کیے کہ امام ہوتا ہے، مقتدی ہوتا ہے، کمیٹی ان کا سیٹھ نہیں ہے کہ یہ اپنے گھر کا نوکر سمجھ کر اس کو چلائے، اس کو احترام کرنا چاہیے. امام کو بھی چاہیے کہ وہ نمازیوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے. بد اخلاقی کرے گا، اڑاؑڑی کرے گا، گروپ بنائے گا، شور مچائے گا، غیبتیں کرے گا، تو یہ پھر نہیں ٹھیک، اس کے یہ مسلح کا اہل نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
چند سوالات بابا آپ کی ساری وضاحت میں کچھ ذہن میں آ رہے ہیں. اول تو یہ کہ وہ امام جسے آپ جانتے ہیں، اس نے کمیٹی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ چاہیں تو، چونکہ میرا وہ بیانات وغیرہ کا جدول ہوتا ہے، میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو اب چاہیں تو میری تنخواہ کاٹ لیں. تو اسے چاہنے مطلب ان کو اختیار نہیں دیا چاہیں تو کاٹیں, بلکہ آپ نے بھی یہ فرمایا
مذاق کی کہ اس نے یہ کہا کہ میری تنخواہ کاٹ لو.
ان کو اختیار کیوں نہیں دے گا, کمیٹی چندہ کرتی ہے اور ان کے ہاتھ میں چندہ ہوتا ہے, تو اگر کمیٹی کو وہ اختیار کیوں نہیں دیا اس امام کے لیے, اس امام نے
امام چندہ جو ہے عرف و عادت سے ہٹ کر کمیٹی استعمال نہیں کر سکتی.
کمیٹی مطلب ٹھیک ہے, کمیٹی نے امام کو چھوٹ,
کمیٹی مالک نہیں ہے نا, ان پیسوں کی مالک نہیں ہو جاتی. کمیٹی کو اتنے ہی اختیارات ہوتے ہیں جتنے شریعت نے دیے, شریعت سے ہٹ کر وہ اس کو اختیارات نہیں ہیں کہ اس چندے کو استعمال کرے. اب مثال کے طور پر جو مسجد کے لیے چندہ ہوتا ہے, اب اگر کمیٹی اس میں سے چاہے کہ اب خیر کافی عرف بدل چکے ہیں, اب جیسے کہ جشن ولادت کے موقع پر روشنی مسجد پر کرنا جس مسجد کا عرف ہے وہاں وہ روشنی کر سکتی ہے, کہ رمضان شریف میں روشنی کا جہاں عرف ہے تو وہاں وہ روشنی کر سکتی ہے, اور جہاں جہاں عرف نہیں ہے باہر ممالک کی ممالک میں روشنیوں کے عرف نہیں ہیں, تو اگر جہاں عرف نہیں اور چندے کے پیسوں سے اس نے جشن ولادت کی بھی روشنی کر دی مسجد میں تب بھی جائز نہیں ہوگا, یہ ساری رقم ان کو پلے سے ادا کرنی ہوگی. ہم اپنے فیضان مدینہ میں ہم نے اس کا الگ شعبہ رکھا ہوا ہے, جشن ولادت کے موقع پر ہم فیضان مدینہ کو دلہن بنا دیتے سجا کر, لیکن اس شروع سے ہی میں نے کہا کہ اس کا وہ بجلی یہ جتنا مطلب یہ سارا بلب یہ سب اور جو اس کا اضافی بل آتا ہے وہ بھی سب اس الگ اسپیشل چندے سے کہ جو اسی مد میں ہو کہ ہم 12 ربیع النور کو سجاتے ہیں, 12 دن تک تقریباً یہ سجاوٹیں رہتی ہیں اپنی بھائی, ہم اس میں یہ جشن ولادت کا الگ سے ایک فنڈ قائم کیا ہم نے کہ اس میں سے یہ ہوگا, اس کا بل بھی اسی میں سے پیمنٹ کیا جائے, عرف کے مطابق سجا سکتے ہیں کہ اگر 100 بلب لگا سکتے ہیں تو آپ 1200 بلب لگا دیں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی چندے سے, تو وہ الگ سے چندہ لو تو ٹھیک ہے 12000 بلب لگا لیں, چندہ جب جشن ولادت ہی کے لیے لیا ہے, اور جو جشن ولادت کے لیے چندہ لیا نا, اب ہم بولیں کہ یار یہ ذرا 2-4 نل خراب ہو گئے وضو خانے کے, تو چلو وہ جشن ولادت کے ملے ہوئے چندے سے وہ نل ہم بدلوا لیتے ہیں تو یہ ناجائز ہو جائے گا کہ وہ جشن ولادت ہی کے لیے استعمال ہوگا وہ چندہ, اور کوئی کام اس سے ہم 11ویں شریف کی سجاوٹ بھی نہیں کر سکتے, صرف اس سے ہم وہ جشن ولادت ہی کا سجاوٹ کریں گے, یا پھر چندہ لیتے ہوئے ان کو بول دیا جائے کہ ہم مطلب اس میں چاہے 11ویں شریف کا کریں چاہے 12ویں شریف کی چاہے 25ویں شریف کی, چاہے مطلب یعنی کہ ہم اس سے مسجد کی مینٹیننس میں حصہ لے لیں, وہ اس طرح مطلب ہم کچھ بھی کریں اس کا, اب ہم کو اختیارات دے دو, تو اس طرح کھلے الفاظ میں اگر وہ بول دینے کہ یار جاؤ تم جو چاہو کرو ان پیسوں کو تو اجازت ہو جائے گی, لیکن ایسا عام طور پر نہیں ہوتا. اب جیسے محرم شریف کے کھچڑے کے لیے آپ نے چندہ کیا کہ ہم محرم شریف کا کھچڑا پکائیں گے, تو پھر آپ بولو گے اس میں شربت بھی پلا دو, تو شربت نہیں پلا سکتے, کھچڑے کا آپ نے مطلب یعنی کہ وہ بالکل یعنی کہ حسر کر دیا کھچڑے میں اپنے اس چندے کو کہ اب ہم کھچڑا کریں گے, تو اس لیے چندہ لیتے وقت مطلب بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ ساری تفصیلات تقریباً اس میں ہے, چندے کے بارے میں سوال جواب یہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ہے, بہت معلوماتی ہے جو چندہ کرتے ہیں مسجدوں کے لیے سماجی اداروں کے لیے یہ سب کے لیے یہ کتاب بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو پڑھیں, سب کو اس کے اندر خالی دعوت اسلامی والوں کے لیے نہیں ہے, وہ سب کو اس میں مشورے دیے گئے ہیں, جو مدارس چلاتے ہیں ان سب کے لیے مفید ہے, علماء کے لیے مفید ہے, تو ہر مسئلہ ہر وقت ذہن میں حاضر نہیں رہتا, تو اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ ان کو بھی اس کے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ, سب پڑھیں اس کو.
بابا چندے کا جو طریقہ ہے فی زمانہ ہمارے یہاں مساجد میں, یا تو وہ جمعہ کو جھولی گھرواتے ہیں ہر کوئی چندہ ڈال دیتا ہے, پیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے چندہ بھرا ہے مسجد لکھا ہوا ہوتا ہے, اب وہاں پر اب یہ سارے پیسے جمع ہوئے, عموماً زیادہ تر ہمارے یہاں جمعہ میں اگر جو جھولی گھماتے ہیں نا اس میں چندہ زیادہ جمع ہو جاتا ہے, تو اب یہ جمع ہو گیا چندہ تو اب اس میں کیسے صراحت لی جائے گی چندہ دینے والوں سے کہ اس میں یہ, تو کیا یہ ممکن ہے کہ امام یا کوئی مسجد کا جو متولی ہے وہ جمعہ میں یا کسی ایسے موقع پر کھڑا ہو جائے یا ڈبے پر کوئی ایسی عبارتیں لکھ دی جائیں کہ جس سے یہ صراحت ہو جائے کہ ہماری مسجد میں یہ کسی بھی موقع پر ہونے والا چندہ یہ اس طرح کے کسی کاموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے؟
اب لکھتے ہیں تو سارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ہر ایک کو فرصت نہیں ہوتی کہ اس کو پڑھے, اعلان کرتے ہیں تو 100% حاضری ہوتی نہیں ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس میں یہ ساری صراحتیں مجھے سمجھ میں آتی نہیں ہیں دل کو منانے کے لیے، کیونکہ مجھے اس کے تجربات بہت ہیں۔ جب یہی فیضان مدینہ، یہی جس میں اس وقت ہم جمع ہیں نا، ہم اس میں موجود تھے، اعتکاف کے دن تھے، اور یہ زیر تعمیر تھی، یہ فرش بھی مطلب کچا تھا، یہ ماربل نہیں بچھا ہوا تھا۔ جو معتکفین آتے ہیں نا، اس میں ایک تعداد ہوتی ہے جو بالکل انجانے ہوتے ہیں، وہ شیوڈ اور ماڈرن اس طرح کے آپ دیکھتے ہوں گے، بہت سارے آتے ہیں جن کو کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ تو کوئی ادھر پان کی پیک مار رہا ہے ادھر، تو ایک ادھر ہم نے وہ ٹینک رکھا تھا پانی کا، وہی تعمیرات کی ضرورت کے لیے، اس کے تینوں طرف وہ اینٹوں کی ایک باہڑ بنا دی تھی، تھا وہ مسجد ہی کا حصہ، مسجد کی نیت بھی کی ہوئی تھی سب۔ اس میں تو دے پان دے تھوک 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 کر ان لوگوں نے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت سمجھاتے تھے تو بھی تھوکیں۔ تو ایک بار پھر وہ میں نے اس طرح ترکیب کی کہ سب کو جمع کیا، وہ پردوں کے اندر جو پردے بھی لگتے تھے نا تو کہا اس میں پردوں کے اندر دیکھ لو بھائی، ادھر سے آ جاؤ آ جاؤ، انتظار کیا۔ اب ساری تحقیق ہو گئی کہ ہاں بھائی اب کوئی کہیں نہیں ہے چھپا ہوا، کوئی استنجا خانے بھی نہیں ہے، کدھر بھی نہیں ہے نا۔ ہم نے یہ اپنے دل کو منا لیا کہ اب سارے جمع ہو چکے، اتنی تگو دو کے بعد اعتکاف میں جو 10 دن کے لیے آگے پڑے ہوئے تھے مسجد میں۔ اور میں نے تھوک کا مسئلہ بیان کیا کہ مسجد ہے اور مسجد میں تھوک جائز نہیں ہے پھینکنا وغیرہ۔ جب یہ مسئلہ بیان کر لیا نا میں نے، تو ایک کہیں پردے میں یا پتہ نہیں وہ بستروں کے نیچے یا پوٹلوں کے نیچے چھپا ہوا ہوگا بےچارا سویا ہوا، وہ یقین مانے نکلا اور اس نے آ کر آنکھ تھو اسی کے اندر تھوکا۔ اب اسی میں اپنے متولی کے اعلان کو آپ سمجھ لیجئے، اسی میں وہ چندے کی پیٹی کی تحریر کو آپ کسوٹی پر رکھ لیجئے کہ بےچارے اس میں بیٹھے ہوئے، اے مولانا کتنے بیٹھے ہوئے اس میں، بعد مولانا میرے کو بولیں گے آپ کو میں اردو نہیں پڑھا ہوا دعا کر دیجئے، تو اب وہ دعا کر کے اردو کیسے آ جائے گی پتہ نہیں۔ اس کو پھر ہمارے پھر بڑے مولانا بولیں گے کہ یہ تو پھر موالی عادی کی دعا ہے، سیکھنا پڑے گا کہ ایک دم میں دعا کروں یہ اردو اس کو لکھنا پڑھنا آ جائے تو ذرا دشوار ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے وہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جس سے چندہ لیا جائے اس کے مالک سے صراحتن یاد دی جائے۔ اب چندہ دینے آیا، یہ بارہا ایسا ہوتا ہے یہ مالک نہیں ہوتا، اس کو کسی نے دیا ہوتا ہے کہ یار وہ جاؤ دے آؤ چندہ، یہ کھال پہنچا دو۔ سیٹھ صاحب کا کھال دینے آئیں گے یار، وہ نوکر کو بھیجتے ہیں، وہ بکرا لے آئیں گے مدرسے کے لیے تو وہ بکرا، وہ سیٹھ صاحب کہاں ہے، سیٹھ صاحب کو پتا بھی نہیں ہو، سٹھانی صاحبہ نے بھیجا ہوتا ہے، جاؤ بچہ ذرا بیمار ہے تو مدرسے کو بکرا دیا ہو۔ اب اس سے آپ بولو کلی اختیارات دے دو تو یہ بےچارا بھی بولے کلی اختیارات کیا ہوتے ہیں، وہ مولانا اولیا دیکھ کر ہی ڈر جائے گا، بولے گا کلی اختیار،
وہ جواب دے گا وہ
تو کیا بتا کلی اختیارات،
وہ بولے گا بھی کلی اختیار تو میرے کو نہیں دیا، مجھے تو بکرا دیا ہے، کلی اختیار تو گھر پہ میں پوچھتا ہوں کلی اختیار آپ نے کیوں نہیں دیے مدرسے میں، وہ کلی اختیار کو پتا نہیں،
مولانا مانگ رہے کلی اختیار بھی بھیج دو۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ میرا ذہن یہ بنتا ہے کہ جب چندہ کر رہا ہوں نا فردن فردن، اور اس کے مالک سے اس کی صراحت لی جائے، جو لایا وہ بھی سیٹھ نہیں ہوتا، بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ ملازم ہوتا ہے یا پڑوسی ہوتا ہے یا دوست کے ہاتھ دوست بھیج دیتا ہے، کسی جاننے والے کے ہاتھ بھیج دیتا ہے۔ اب یہ کہ جیسے کہ میں نہیں آ سکتا، میں نے میرے جی میں آیا، میں نے دیا یار یہ ذرا 100 روپے یار جاؤ نا پیٹی میں ڈال دو چندے کی، اب مجھے میں نے تو دے دی کہ مسجد کے چندے میں ڈال دو، اس نے پیٹی میں ڈال دی، اس نے تحریر پڑھی بھی تو اب میری صحت پر کیا اثر پڑا، میں نے تو پڑھا نہیں۔ اچھا پھر وہ کہ وہ اسلامی بہنیں بھی تو بھیجتی ہوں گی نا چندہ، جاؤ بیٹے یہ ذرا پیٹی میں ڈال دینا۔ اب وہ بیچاری اسلامی بہن کو کیا پتا پیٹی پر کیا لکھا ہوا ہے، ہم نے پیٹی پر لکھ کر تو اپنے دل کو منا لیا کہ اس میں زکات مت ڈالو، اس میں یہ مت ڈالو، اس میں وہ مت ڈالو، مگر وہ تو فطرہ ڈال کے چلا گیا، کیا کرے۔ امی نے بھیجا تھا کہ فطرہ فیضان مدینہ کے چندے کی بیٹی میں ڈالو، وہ ڈال گیا۔ اگر ہیں بڑی اس کی پیچیدگیاں بہت ہیں اس میں،
پیچیدگی بابا ہے، لیکن بابا یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں مگر اس پر کوئی، کیونکہ ابھی ہم مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کن کن شہروں میں، بلکہ بعض اوقات جیسے دیہات قسم کے بھی علاقے ہوتے ہیں جہاں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں، تو اب بابا جمعہ میں یا تو پھر کوئی امام صاحب اعلان کرے کہ یہ جیسے جھولی پھر رہی ہے تو یہ اس نیا یہ چندہ یوں ڈالی ہے, اب کوئی تو راستہ تو بتائے نا. یہ
کوئی تو کوئی گنگا بہرا بھی تو نماز کے لیے آتا ہی ہوگا نا یار, اب وہ کیسے سنے گا؟ پھر یہ کہ وہ لوگ حاضر نہیں ہوتے, ذہنی طور پر حاضر نہیں ہوتے. یہ اپنے امام اعلان کرے گا تو کوئی وہ کھجا رہا ہوگا, کوئی وہ جوتے اٹھا کر یوں جھکا ہوا آ رہا ہوگا, کوئی مطلب اشارے کر رہا ہوگا, دو باتیں کر رہے ہوں گے. اس میں کیا امام صاحب کی بات تو سر سے گزر رہی ہوئی. اچھا صحیح بات ہے, امام اعلان کر رہا ہوگا وہ جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہوگا, تو جب ذہن ایک طرف مصروف ہو گیا نا تو اب وہ اعلان کی طرف توجہ ہٹ جائے گی. اسی لیے بار بار میں روز ان کو بولتا ہوں کہ نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو نہ اوپر دیکھو, بس چپ چاپ سنو. روز شروع میں تقریباً بولتا ہوں نا آپ کو, نہ کسی کو اشارے کرو نہ ٹیک لگاؤ, توجہ سے سنو. تو توجہ ہٹ جاتی ہے تو ہاں کا نہ, نہ کہاں, حلال کا حرام, حرام کا حلال, یہ ہو سکتا ہے. تو اس کا علاج سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ایک سے صراحت لی جائے جس سے بھی چندہ کیا, یا پھر چلو ٹھیک ہے مسجد کا چندہ تو اب اور کاموں میں صرف مت کرو اس کو, مسجد ہی کے چندوں کیوں آپ. میں نے کہا ہر ایک کو جب نہیں پوچھ سکتے ایسے موقع پر, دوسرا جب پارٹی کے پاس براہ راست سب چندہ لو, اس میں اختیارات جو بھی چاہیں لے لو. یہ جو مسجد کا پیٹی ہے یا وہ بھر دو جھولی اللہ کے نام, تو اس پر پھر وہ صرف اس کا وہی مسجد کا جو عرف ہے اسی میں استعمال کرو. کائے کو رسک لیتے ہو کہ اس سے مطلب وہ شیرنی بھی بانٹ دو ختم کے بعد اور ملائک خواجہ نان خطائیاں بھی تقسیم کرتے رہو, یہ کائے کو کرتے ہو یار؟ نان خطائیوں کے لیے تھوڑی اس نے دیے چندے, تو جتنا عرف ہے اس پر خرچ کریں. مسجد درود شریف کی پبڑیاں بھی لگانی ہے تو ایسی چیزیں نان خطائیاں, یہ مطلب چندے کی اس میں حاجت نہیں ہوتی. ایسے لوگ ہوتے ہیں شوقین, آپ ان کو بول دو گے یہ آپ کو دے دیں گے. یار وہ گیارہویں شریف کی گیارہ ہمارے یہاں روزانہ گیارہ بار وہ گیارہ دن تک ختم درود ہوتا رہے گا, تو آپ پہلی تاریخ کو آپ شیرنی دے دیں, دوسری تاریخ کو آپ دے دیں, تو یہ 100-200 روپے کوئی مشکل نہیں ہوتی, لوگ دے دیتے. یا وہ ہم کو سحری کرانی ہے, افطار کرانی ہے, تو اس کے لیے بھی چندہ لوگ دے دیتے ہیں, لیکن اس میں وضاحت ہونی چاہیے عام دنوں میں سحری اور افطاری میں کہ سب سحری اور افطاری کرتے نہیں ہیں, روزہ نہیں رکھے ہوتے. تو سحری کے لیے بھی ہم نے یہی کوشش کی ہوئی ہے کہ بھائی وہ لنگر رضویہ, کیونکہ سب روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں, تو ہم نے کہا کہ بھائی میں کھانے کا مالک ہوں, میں نے کہا کہ بھائی جو سحری کرنا ہے جس کو وہ آ جاؤ. اب اگر کسی نے روزہ نہیں رکھنا, سحری روزے کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا, تو اب روزہ نہیں رکھنا اور سحری کرنے بیٹھ گیا ہو اور یہ سمجھا کہ وہ چلو بھائی روزہ تو نہیں رکھتے سحری کی سنت ادا کر لو, تو بھائی تمہارے لیے سنت تھوڑی ہے, جس نے روزہ رکھنا اس کے لیے سنت ہے. اور اب تم اس میں کھانے بیٹھ گئے تمہارے لیے جائز بھی نہیں ہے نا, کہ جب ایک صراحت کر دی کہ ہے سحری کے لیے یہ تو نہیں کھا سکتے تم. جب جب صراحت کی جائے نا اس وقت دوسرے کو نہیں کھانا چاہیے, یہ تو مطلب سمجھتے ہی نہیں ہے.
ایک عوامی جواب ہے, یہ ساری وضاحت فرما رہے نا, یہ تو خیر ابھی کوئی آپ کا مدنی چینل پر سن رہا ہو, دیکھ رہا ہو, سمجھ رہا ہو, وہ بھی جیسا دیکھنے اور سننے کا حق ہے, اس انداز سے تو وہ امید ہے کہ وہ شاید اس بات کو تسلیم کرے. لیکن اگر عام طور پر کوئی سمجھانے بیٹھے گا تو ایک عوامی جواب ہے, ساری وضاحت جو آپ فرما رہے ہیں چاہے مسجد کے چندے سے متعلق ہے, سحری سے متعلق ہے, ایک جواب ہے مولانا, سب چلتا ہے یار, سب چلتا ہے یار.
وہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ چلتا ہے کہ رکتا ہے.
اب یہ سب چلتا ہے کو اب کیا چلاؤ گے یہ بتائے بابا,
جہالت اور جاہلانہ جواب ہے. جس نے چندہ دیا اس کو جب پتا چلے گا نا کہ مل کر مطلب وہ انہوں نے دیکھ بکائی تھی گیارہویں شریف کی, وہ بوٹیاں چھانٹ کر یہ سارا جو تھے وہ لے کر اندر گئے تھے, اور خاص ان کے جو وی آئی پی مہمان تھے اور یہ کمیٹی کے جو بڑے بڑے تھے نا, یہ مطلب میں نے نلیاں جھٹک کر بوٹیاں چبا رہے تھے, تو وہ پھر دے گا آئندہ چندہ. تو یہ اب مطلب یہ کہ اب کمیٹی والے کو برا لگتا ہے کہ مولانا سب چلتا ہے, تو جس کے جیب سے نکلوایا اس کو پوچھو کہ بھائی سب چلتا ہے, بھائی کچھ بھی نہیں چلتا, میرا چندہ صرف مسجد کے اندر چلتا ہے.
بھائی کمیٹی والے جو
کاموں میں,
بھائی جو کمیٹی والے آپ ہیں, یہ کمیٹی والوں نے بھی مثال کے طور پر اگر لاکھ روپے کی کوئی ایسی ترکیب بنی ہے تو اس میں 70-80 ہزار روپے تو کمیٹی والوں نے شامل کیے نا, اب 10-15 ہزار روپے یہ ابھی نمازیوں نے عوام میں شامل کر دیے, تو یہ جنہوں نے 70-80 ہزار روپے دیے اگر یہ اپنی چلا لیتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے ایک ساتھ اور یہ کرتے ہیں, تو اس میں بھی کیا مطلب یہ نہیں کر سکتے اتنا 70-80 ہزار روپے چندہ دے دیا.
ایک روپیہ بھی دوسروں کا ہے نا تو وہ روپیہ الگ رکھ لے, اپنے 70-80 ہزار روپے ہے نا اس کی نان خطائیاں تقسیم کر دے, थोड़ी मुझे भी भिजवा दे।
तो जैसे थोड़ा भी
नहीं साथी है तो भले आप अपने ले लेंगे क्या इसमें, मगर एक रुपया जो बेचारे किसी ने दिया ना उसका अलग रखे, फिर उसका उसी मद में इस्तेमाल करे जिस मद में उसने दिया है। 15-20 हजार तो बहुत बड़ी रकम होती है, तो ये थोड़ी कि माफ हो जाएगा कि तुमने 80 हजार निकाले, दूसरे के 20-20 हजार है तो उसको सबको जम करके वो लिल अक्सर हुक्मुल कुल वाला कर दिया, तो यहाँ थोड़ी ये कायदा चलेगा। एक रुपया भी किसी ने अलग मद से दिया है तो वो अपने इस मद के खिलाफ इस्तेमाल करना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तुम्हारे 80 हजार सारे कहीं डूबो ना दो, कि वो 80 हजार देना तो अमरे मुस्ताहब था और ये हराम काम कर दिया। तो इसलिए जो अलग 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 रखे सबके चंदे भाई, किसी ने अगर ताकि दे रहे मेरे पैसे सिर्फ वो कुआं खुदेगा मस्जिद में, मैं वजू खाने के लिए ये लो पैसे में वजू खाना बनवाना, तो अब ये वजू खाने ही में लगेंगे, वो कुएं ही में लगेगा वो पैसा। अब वजू खाने के बजाय तुमने इसकी लाकर दरियां बिछा दी तो ये नाजायज हो जाएगा। इस तरह किसी ने बोला कि आपने बोला कि मस्जिद में पंखे लगाने, तो ठीक है ये ले लो रकम पंखे ले लो, और आपने यार सोचा कि यार कोई ट्यूबलाइटें भी ले लेते हैं इससे, ठीक है ना, तो अब ये ट्यूबलाइटें लेना जायज नहीं होगा। पंखे के लिए आपने बोला गया को पंखे के लिए, आप थोड़ी वजात कर रहे पंखे बत्तियां और इस तरह की कुछ ने इलेक्ट्रिक की चीजें हमको लगानी है मस्जिद में, तो वो बत्तियां भी जायज हो जाती, तो जो जो बोलोगे वो जायज हो जाएगा और जितना उर्फ में इख्तियार होगा वो हासिल होगा। बाकी इसके अलावा आपको सब चलता है तो वो तो मरने के बाद ऐसा रुकेगा, हो सकता है मरने से पहले ही रुक जाए यार, यहां रुक जाए अटक जाए। और डॉक्टर साहब सारा ले जाए पैसा आपका, और आपको कानो कान पता ना हो कि सब चलता है का समर है।
मेरा उसने जन है कि इस वक्त हमारे एक तादाद है जिम्मेदारान की, वो मुख्तलिफ मकामात पर अपने इस्लामी भाइयों के साथ मदनी मुजाकरे में शरीक होंगे। हम बारहा ये दावत देते हैं आपको कि मदनी चैनल हर खासो आम को दिखाएं। अभी जो मसाइल बयान हो रहे हैं, कह सकते हैं कि हर मस्जिद में जाने वाला, मस्जिद को चंदा देने वाला, मस्जिद में चंदा लेने वाला, समाजी इदारा चलाने वाला, छोटा बड़ा कोया के तंजीमें चलाने वाले, जो लोगों से चंदा लेते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं अपने इदारे चलाने के लिए, कोया के इन सबको इस वक्त मुखातिब करके बयान हो रहा है और सबके लिए इसमें मदनी फूल हैं। लेकिन चूंकि अब ये सारी बातें पहुंचे कैसे, अब नीयत करो मीठे इस्लाम भाई, जो जो मदनी चैनल के इस वक्त नाजरीन है और जहां जहां इस्लाम भाई जमा है, फैदान मदीना में जमा है, आप यूं कहते ना अपनी एरी चोटी का जोर लगाएं मदनी चैनल देखने और बिलखसूस मदनी मुजाकरा देखने के लिए, कि इस वक्त इस कदर अवामी इस वक्त ये गुफ्तगू हो रही है कि हर एक का गोया के इसमें इसका इल्म होना एक तरह से मतलब बहुत अहमियत रखता है, बिलखसूस उनके लिए तो लाजमी है जो चंदा करते हैं। बाबा जो चंदा करता है, चाहे वो मस्जिद के लिए करता है, अपने वेलफेयर एसोसिएशन के लिए करता है या तंजीम के लिए करता है, जो चंदा करता है, तो क्या उससे चंदे का इल्म सीखना जरूरी है?
जी हाँ, जिसको चंदा करना है उसको चंदे का इल्म हासिल करना फर्ज रहेगा। लेकिन जो भी जैसे निकाह करना है तो उसको निकाह और तलाक के मसाइल सीखना फर्ज हो जाएगा। तिजारत करना चाहता है तो उसको तिजारत के मसाइल सीखना फर्ज हो जाएगा। नौकरी करना चाहता है उसको नौकरी के मसाइल, जिसको नौकर रखना है जिसको, तो उसको नौकर रखने के मसाइल सीखना फर्ज है, वरना तो हराम में जा पड़ेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जो चंदा करना चाहता है उसको चंदा कैसे किया जाए, चंदा यानी किस तरह इस्तेमाल हो उसका, यह सीखना फर्ज है, वरना तो गुनाह हो ही रहे ना। चंदे का मिसयूज तो बिल्कुल यानी कि एक नॉर्मल रूटीन है, इतना मिसयूज होता है।
मसला ये ना बापा कि वो मिसयूज जो आप समझा रहे हो, खैर इसमें कोई अपील नहीं है जो कुछ आप इस पर इरशाद फरमा रहे हैं। मसला ये है हमारे कमेटी बनेगी किसकी? अब कमेटी जिसकी बनेगी वो उमूमन ऐसा होता है, या तो वो मस्जिद में नमाज पढ़ता हो या नहीं तो फिर वो थोड़ा वो खाता पीता थोड़ा पैसे वाला आदमी हो, या फिर ये है कि ये वक्त देने वाला हो। अब ऐसा मस्जिद की कमेटी के लिए आपको माशाल्लाह बाबा मस्जिद मस्जिद का तजर्बा एक कह सकता हूँ कि आपको है, और आपने एक से एक कमेटी वालों को देखा होगा। आप तब जिस मस्जिद में आप बयान करने गए होंगे कमेटी वाले इस्तकबाल करते होंगे और हार पहनाते होंगे, अब वो हार किसके पैसे का होता होगा, क्या होता होगा, ये सब मतलब के वो आपने इस पर वजाते भी बहुत फरमाई हैं। अब ऐसी कमेटी मस्जिद का निज़ाम चलाना है, महल्ले वालों के पास वक्त नहीं है, اب یا تو قرآن وہ پیسے والا ایک آدھ پیسے والا دوا میں ڈالنے کے لیے ڈالنا مطلب وہ مطلب وہ ایک آدھ پیسے والا رانا پہ پڑتا ہے کہ کام آتا ہے وہ, اب اس کو کیسے کرے, ایسی کمیٹی کہاں سے لائیں, ایسے متولی کہاں سے لائیں جو کم از کم کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں تو یہ چندے کے بارے میں سوال جب ہماری کتاب ہی پڑھ لیں, اب ایسا کہاں سے لائیں, وہ مسجدوں کا نظام کیسے پھر وہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ
بند کر دیں مسجدیں کی؟
نہیں ہے اندر سے مسجد تو نہیں نا بند ہوگی, ہمیں سے ہمیں علم سیکھنا ہے, لیکن بابا ہے پرابلم, بہت بڑا پرابلم ہے, یہ چھوٹا نہیں ہے.
جی ہاں, یہ مطلب جب شوق ہے مسجدی خدمت کا ہونا بھی چاہیے تو اس کا سیکھنا ضروری ہے, ورنہ گناہگار ہوتے رہیں گے اور تاوان چڑھتا رہے گا, ڈنڈ جتنا غلط استعمال کیا پیسوں کا تو توبہ سے معاف تھوڑی ہو جائے گا. یعنی جو عرف سے ہٹ کر اس نے خرچہ کر ڈالا, یہ گجرے پہنا ڈالے مہمان مقرر کو, اور اگر وہاں کا یہ عرف نہیں ہے اور مسجد کے چندے سے پہنا دیے اس نے گجرے, تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو تو وہ دینا پڑے گا تاوان, توبہ بھی کرے کہ کیوں نہیں سیکھا, اور اس کا جتنا جتنی رقم کے گجرے پہنا اس کے پیسے بھی مسجد کے چندے میں اسی مسجد کے مد میں ڈال دے. ایک صورت ہوتی ہے کہ جیسے کہ پتہ ہے کسی کی رقم چندے کی لی ہے اور وہی رقم اس نے مس یوز کر دی, اب مسئلہ پتہ چلا اب کیا کرے, تو اس کی صورت ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ جس نے چندہ دیا تھا اس سے بات کرے کہ بھائی آپ نے چندہ تو دیا تھا مسجد سے اور میں نے وہ تو مولانا کو گجرا ڈال دیا ہے, اب کیا کروں. آپ کو میں پیمنٹ کر دوں گا, آپ یوں کر کے مطلب وہ آفر کریں اس کو, اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں میری طرف سے آپ کو معاف ہے, تو یوں معاف ہو جائے گا. جو مالک معاف کرے وہ یہاں نوکر معاف کر دیتے ہیں, جیسے مسجدوں کے باہر وہ جوتے رکھے ہوتے ہیں جو بیچارے نمازی آئے ہوتے ہیں, اب وہ استنجا خانے میں جانا ہے, اندر سے کوئی نکلا بیٹھا تھا پہلی سب میں پھر پیشاب لگا نکلا, تو اب کوئی نہ کوئی داڑھی والا یا بعض مسجد خادم بولتا ہے ہاں یہ لو یہ پہن لو, اب پہن کے چلا گیا. اب یہ خادم نے بولا یہ بھی اگر ذاتی خادم کو دے دیا تو ٹھیک ہے ثواب ملے گا, اگر ذاتی نہیں ہے اور کسی اور کا ہے اور اس کو بھی پتا ہے کہ یہ خادم کا نہیں ہے یہ کسی اور نمازی کے جوتے اور یہ پہن کر استنجا خانے میں چلا جائے تو یہ جائز نہیں ہے. اب دیکھو نا اتفاق سے یہی جس کے جوتے تھے یہ نکلا, اس کو جلدی جانا پڑ گیا, اب یہ دیکھا کہ میرے جوتے دو تو جوتا چور کو کوسنے دیتا ہوگا چلا جائے گا بیچارا ننگے پیر, اور آپ نے تو آپ تو شریف آدمی ہیں آپ نے واپس وہی جوتے رکھ دیے, وہ تو اپنے جوتے بیچارا ضائع کر چکا نا, تو اس لیے وہ اگر بالفرض امام بھی اجازت, سب امام علماء اور مفتیان کرام تو نہیں ہوتے مسجدوں کے امام, ہر امام عالم نہیں ہوتا, تو ان کو بھی نہیں پتا ہوتا یہ مسائل, بیچارے بول دیتے وہاں مولانا یہ بھائی بڑے صاحب یہ پہن لو, بھائی کس کے ہی اگر کوئی سمجھدار ہو تھوڑا پوچھے, ارے سب اپنے سب چلتا ہے, تو بعض مولانا کہلانے والے بھی چلاتے ہوتے تو وہ بیچارے مطلب یوں کرتے, یہ عام ہے یعنی ابتلاء عام کہہ سکتے اس میں ہے. میں نے عرب میں بہت اچھا نظام دیکھا, یہ مجھے بہت پسند آیا, ادھر مسجدوں میں اب ہر جگہ نہیں ہوگا لیکن میں نے دیکھا ہے مسجدوں میں کہ وہاں باہر کا جوتا اپنا جیسے استعمالی جوتا جو ہے نا یہ پہن کے جانے نہیں دیتے, خادم دیکھ لیتا ہے تو منع کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے تلے میں ظاہر میل کچیل لگا ہوتا ہے تو وہ پانی والے فرش پر جب وہ صفائی کا وہاں زیادہ اہتمام ہوتا ہے, ہماری طرف اندھی نہیں چلتی تو وہ کالے دھبے پڑ جاتے ہیں فرش پر, استنجا خانے بڑی خوبصورت ٹائلیں اور لگی ہوتی ہیں جہاں, تو اس لیے وہ منع کرتے ہیں کہ وہاں جوتے چپل رکھے ہوئے, تو وہاں یہ لوگ چپل رکھ دیتے ہیں. چپل کو مطلب یہ نہیں کہ یہ تھوڑا سا ٹکڑا اس کا کاٹ ڈالتے ہیں آگے سے یا سائڈ سے ایک ٹکڑا کاٹ دیتے ہیں, یہ وہاں کا یہ وہاں کا عرف ہے جو میں نے کئی مسجدوں میں دیکھا ہے, یہ ٹکڑا کاٹ دیتے ہیں. اب وہ جو بھی آیا پیشاب کرنا ہے تو وہ مسجد کی چپل پہن کر اندر جائے گا اور واپس آ کر اتار دے گا. اگر اب کوئی چپل پہن کر چلا جائے اس کو چوری کرنا چاہے تو چور بھی چوری نہیں کرے گا, کوئی بھی دیکھے بولے کس مسجد سے اٹھا لیا ہے, وہاں کا عرف ایسا ہے. یہ بڑی مجھے آئیڈیا پسند آئی گیا کہ یوں کرتے ہیں لوگ, تو یہ اچھی آئیڈیا ہے کہ اس طرح مطلب ہے کہ عام آدمی چپل چوری نہیں کرے گا, بھول سے بھی لے جائے گا تو وہ گھبرا جائے گا کہ یار یہ کیا پہن کر آ گیا ہوں, کوئی کیا بولے گا, تو باغ کیا آئے گا رکھ کے چلا جائے گا. اس میں ایک مطلب یعنی کہ وہاں بھی ایک مطلب یعنی کہ مشکوک باتیں ہیں تھوڑی, وہ یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض وہ استنجا خانوں میں ذرا وہ قیمتی قسم کے ایک تو ہوتے ہیں ہوائی چپل یہ رکھتے ہیں, بعضوں کا دیکھا ہے کہ ذرا وہ اچھی والی مت جوڑیاں بھی رکھی ہوتی ہیں. تو اس پر مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بیچارہ بھول کے چلا گیا ہو, جلدی میں نکل گیا ہو, کدھر رکھی بھول گیا. مسجدیں بعض وہ بڑی بڑی ہوتی ہیں, خانے دار اس کے باکس بھی ہوتے ہیں بعض وقت, تو رکھ کے بھول گیا اس کو ملا نہ ہو, یا وہی مطلب نے کوئی آگے پیچھے چلا گیا ہو لے کے اس کو. چوری تو وہاں چپل ہوتی نہیں ہے میرے خیال میں, اس لیے کہ وہ اپنے وہاں چور بازاریں نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو چور بازاریں تعاون کے لیے حاضر ہیں, چوری کر کے لاؤ ہم بیچ دیں گے آپ کو. یہاں تو ہمارے یہاں تو بدقسمتی سے وہ ہر طرف سے چور کو چور بازاری میں سامان بیچنے والوں کو مطلب تعاون حاصل, تو یہ ساری چین بنی ہوئی. تو یہ میں جو کہنا چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب منہ سے کھاتے ناک سے کوئی نہیں کھاتا.
تو اس نے تھوڑی چوری کی ہے بابا.
ہاں تو چوری چور کو تعاون تو کیا نا, اگر یہ چور جیسے میں نے کہا نا کہ میں جہاں کی بات کر رہا ہوں جن ملکوں کی کہ وہاں یہ چوری نہیں ہوتے چپل, تو وہاں چور بازار وہاں چور نہیں ہوتے ایسا نہیں ہے, وہ بڑے ہاتھ مارتے ہیں, پھر ویسے مارتے ہیں کہ وہ ڈبا ہی گول کر دے آدمی کا. تو وہاں بھی چوریاں ہوتی ہیں, وہاں بھی ڈکیتیاں ہوتی ہیں, کم بہت کم. اور وہاں چونکہ اخبارات پر بالکل یعنی سینسرشپ مضبوط وہاں ہوتی ہے, یہ ہماری طرح نہیں کہ وہ پٹاخڑی پھوٹی تو بہت بڑا پٹاخہ بن گیا, سمجھا, گولی چلی تو بم پھٹ گیا. ہمارے یہاں جو جس طرح دیتے نا خبریں بڑا چڑھا کر وہ گنتیاں دیتے ہیں, اتنے مر گئے تو وہ زخمیوں کو بھی مار دیتے ہوں گے, تو وہ شاید انتظار بھی کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ وہ سیریس حالت ہے اور بڑا مشکل ہے بچنا. وہ ایک دو کا پھر اضافہ دوسرے دن لسٹ میں ہو جاتا ہے مرنے والوں کی. پڑھنے والوں کے بھی ذہن بن گیا کہ جب تک وہ دھماکے میں زیادہ نہ مرے تو مزہ نہیں آتا. وہ دھماکہ وہ کتنے مرے, 3 آدمی مرے. اچھا اچھا وہ خاص مزہ نہیں آیا, یہ نہیں بولے گا کہ اچھا ہوا 3 ہی مرے زیادہ نہیں مرے. اگر وہ پھر اگر کہیں دھماکہ ہوا تو 65 آدمی مر, 65 تو مزہ آ گیا. ایک طرح سے وہ تجسس کا تذکرہ ہو دے ڈنکے بجتے رہتے ہیں. ہم لوگوں کی بھی معاذ اللہ ذہنیت یہ ہو گئی ہے کہ مسلمان مرتے ہیں تو ہم کو معاذ اللہ جیسے لطف آتا ہے, سنسنی ملتی ہے, ایک دلچسپی آتی ہے, بڑے وہ اخبار بھی بکتا ہے اور وہ خبروں پر بھی بھیڑ لگتی ہوگی, وہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے.
کیا ہونا چاہیے بابا,
کیا ہونا چاہیے اس میں؟ آدمی یہ سوچے کہ اگر اس میں میرا بیٹا بھی ہوتا تو یہ 65 کی لسٹ میں تو پھر کیسا لگتا, یا میرا بڑا بھائی ہوتا یا میرے ابو ہوتے تو کیا ہوتا, پھر بھی کیا مجھے دلچسپی ان خبروں میں لگتی؟ تو وہ بھی جو بیچارہ گیا دنیا سے, کسی کا باپ تھا, کسی کا بیٹا تھا, کسی کا بھائی تھا, بیچاری وہ خواتین بھی اس میں لپیٹ میں آ جاتی. تو اس طرح یعنی کہ اس میں ایسے موقع پر خبروں کو دبا دیا جائے. جیسے کہ میں ایک بار ایک ملک میں گزر رہا تھا سڑک پر وہ کار میں, تو ایک پوری عمارت جلی ہوئی تھی. وہ بڑا میں حیران ہوا یار, پوری عمارت جل گئی, پتہ نہیں بےچارے کتنے اس میں وہ جل گئے ہوں گے لوگ. پورا پلازا یا بڑی ہے نا کہ مین روڈ کی عمارت جلی پڑی تھی اوپر تک. تو جو کار چلا رہا تھا وہ پرانا باشندہ تھا وہاں کا, اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ ہے نا اس میں جیسے کچھ پتا نہیں چلتا, یہ خبریں ایسی ہمارے یہاں نہیں دی جاتی ہمارے ملک میں, کیونکہ اگر یہ خبریں دیتے ہیں تو لوگوں میں اشتعال پھیلتا ہے, اشتعال پھیلتا ہے تو خرابیاں جنم لیتی ہیں. تو ہمارے یہاں پابندیاں ایسی خبروں پر. مجھے بہت پسند آئی یہ بات کہ اب یہ دے دیں گے خبر تو فائدہ کیا ہوگا, اخبار میں آ گئی کیا اخبار بکے گا. تو اب یہ کہ بس ٹھیک ہے اخبار بکے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہے کاٹتے رہے. ادھر گولی چل گئی پچھلی گلی میں, اس گلی میں پتا نہیں چلا گولی چل گئی. ایک بار میں مکہ مکرمہ میں تھا, اور مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس کے پاس, وہ یہ بھی کب حج کے دن تھے, وہ ہم نے رومر سنیا, کسی نے بتایا. رومر تو جلدی ہے, پھر لوگ جو دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں, پھر بڑھا کر چڑھا کر پتا نہیں جس طرح چاہتے ہیں بتاتے ہیں. تو وہ پتا چلا کہ بھائی یہاں دھماکہ ہوا تھا, مسجد الحرام کے باہر دھماکہ ہوا تھا اور اتنے اتنے آدمی اس میں شہید ہو گئے. اخبار یا کوئی اس کا ڈنکا, کوئی شہرت, کوئی وہ ملبہ پڑا ہے تو یہ افسر آ رہا ہے, تو وہ وزیر آ رہا ہے, تو یہ دھوم مچی, کچھ بھی نہیں. پتا بھی نہیں چلا، بالکل صاف سوائے دھو دھلا کے خلاص، کیسا دھماکہ اور کیسی ہلاکت، کچھ بھی نہیں. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے لوگ پورا امن رہتے ہیں، اشتعال نہیں ہوتا، ہنگامے نہیں کرتے. ہمارے یہاں تو ایک پٹاخڑی پھوٹتی ہے تو یہ بس جل گئی، وہ ویگن جل گئی، وہ دکان جل گئی، جیسے دکان والے نے یا بس والے نے بےچارے نے آ کر دھماکہ نہ کر دیا ہو. اب دھماکہ کسی نے کیا بےچارے کی، تم یار بس جلاتے ہو، تم کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ اگر بالفرض مجھے بھی کوئی شہید کر دیتا ہے تو آپ کو نہ ہڑتال کرنے کی اجازت ہے، نہ احتجاج کرنے کی اجازت ہے، نہ ایف آئی آر کٹوانے کی اجازت ہے. مجھے حصہ لے ثواب کی ضرورت رہے گی، بس وہی کرتے رہنا. میرے لیے دو چار لاشیں گرا دو گے تو میرے جنت میں کوئی درجے بلند ہونے سے رہے ظاہر کیا ہوگا، مجھے کیا ملے گا. تو میں تو جیتے جی بھی امن چاہتا ہوں اور مرنے کے بعد بھی امن پسند ہوں. میں امن چاہتا ہوں. میں مسلمانوں میں فتنہ انگیزی، فساد انگیزی، مار دھاڑ اور یہ اس کا قائل نہیں ہوں الحمدللہ. اللہ مجھے اسی ذہن پر قائم رکھے، میری دعوت اسلامی کو بھی اسی ڈگر پر رکھے. ہم لوگ جو ہے نا ہم جو ہے وہ امن کو پھیلانا چاہتے ہیں اور نفرتیں مٹا کر دلوں میں محبتوں کے چراغ روشن کرنا چاہتے ہیں. دعوت اسلامی یہ کر رہی ہے کہ مسلمان ایک اور نیک بن جائے. ہم مسجد بھرو تحریکیں چلاتے ہیں، مسجد بھرو، مسجد بھرو، مسجد بھرو، جیل بھرو، جیل بھرو نہیں، مسجد بھرو. مسجد میں بھر جائیں گی انشاءاللہ چاروں طرف امن و آشتی کا دور دورا ہو جائے گا انشاءاللہ جل جلالہ عم نوالہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی العبی صلی
اللہ تعالی علی
محمد.
تو یہ ہوا ہے کہ مسجد کی کمیٹی جو ہے یہ عرص سے ہٹ کر، ٹرسٹی ہو یا چندہ کرنے والے ہوں، یہ عرص سے ہٹ کر جو طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کر یہ نہیں کر سکتے،
چندہ خرچ نہیں کر سکتے،
چندہ خرچ نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے اس امام نے جس کو آپ جانتے تھے اس نے یہ کنڈیشن رکھی، یعنی اسے پابند کیا نا،
پابند نہیں اس نے مطلب
مطلب اس نے یہی کہا نا کہ مطلب کہ آپ مطلب ٹنکا کاٹنی پڑے گی. اس کو اس بات کا مسئلہ پتا تھا.
اگر اس امام کا نام آپ کو بتاؤ تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا نام نہ لیا جائے، ٹھیک ہے نا. تو میں نے بھی نام نہیں لیا، تو آپ سے درخواست ہے کہ اس کا نام نہ لیجیے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پردہ رہے تو اچھا ہے. تو یہ کہ وہ امام ایسا تھا کہ اس نے کبھی ایڈوانس میں تنخواہ بھی نہیں لی تھی، وہ ڈرتا تھا کہ ایڈوانس میں تنخواہ لے لی اور مر گیا تو اچھا. بعض لوگ کیا کرتے تھے اس کو کہ ایک کا دو دن پہلے تنخواہ پیش کر دیتے تھے، اس کا بھی اس نے منع کر دیا کہ یار میرے کو جب پہلی تاریخ آ جائے نا، میرا مہینہ پورا ہو جائے تو مجھے تنخواہ دینا، تم ایک دن پہلے دے دو گے، اگر مر گیا تو ایک دن کی زائد تنخواہ میرے پاس رہ جائے گی. تو ابھی اس کا نام نہیں لیا جائے.
تو مجھے معاف فرما دیجئے گا کہ یہ وہ تو چاہتا ہے، یقیناً اس کو چاہنا چاہیے، اس کی یہ وصف ہے، لیکن اس کے چاہنے والوں کے لیے اس میں بہت سبق ہے کہ وہ امام الحمدللہ خود امیر اہل سنت ہیں.
آپ نے تو کوئی نافرمانی کی نا،
آپ مجھے معاف فرما دیجئے گا. صلو علی الحبیب.
نہیں کروں گا تو کہاں جاؤں گا، لیکن یہ کہ پھر یہ میری فضیلت کے باب میں اضافہ ہوگا.
نہیں بابا یہ
یا یہ اس کو فالو کریں گے؟
نہیں نہیں فالو کرنا چاہیے. میں یقیناً یہ اتنی ساری باتیں پوچھنے کا کیا، ورنہ میں ابتدا ہی میں بیان کر دیتا. جب آپ نے کہا تو الحمدللہ مجھے علم ہے کہ وہ امام کون تھا، لیکن یہ ساری باتیں ظاہر ہے کہ اب آپ کے مطلب کے کار آپ نے لیا تو دعوت اسلامی سے اس وقت وابستہ کہہ سکتے ہیں شاید دنیا بھر میں ہزاروں اسلام بھائی ہوں گے کہ جو امامت بھی کرتے ہوں گے.
جی ہاں، چھٹیاں مطلب یہ لے کر اجتماع میں آ جاتے ہیں، قافلوں میں سفر کرتے ہیں، یوں مزہ تو بہت آتا ہے قافلوں میں سفر کرتے، لیکن یہ تنخواہ بھی کٹواتے ہیں نہیں یار.
تو پھر یہ آپ سے محبت کرنے والے امام بھی تو کم نہیں ہے نا بابا.
خالی مطلب تنخواہ لے کر تم قافلوں میں سفر کرو، یہ کیسے ہوگا؟ وہ قوم کا امام، وہ متولی کون نا پلے سے تمہیں تنخواہ دیتا ہے. ہاں جو متولی پلے سے تنخواہ دیتا ہے نا، بولے 12 ماہ کا سفر کرو، میں بیٹھا ہوں، تمہاری تنخواہ تم کو سوائی دوں گا، ٹھیک ہے، جیب سے دیتا رہے تنخواہ. مگر یہ قوم کا چندہ لے کر تم کو 3 دن کے سفر کے لیے دے دے تو یہ کیسے چلے؟ تو تنخواہ دینے سے پہلے وہ کہہ دے تو الگ بات ہے کہ بھائی اس امام کی تنخواہ میں دوں گا اور جب چاہے اس کو قافلے میں سفر کرنے کی میری طرف سے آپ اجازت دے دیا کرو. اب وہ انتظامیہ کی مرضی پر ہے کہ وہ متبادل امام رکھتے ہیں یا نہیں. اب امام چلا جائے اور مسجد میں نماز ہی نہ پڑھی جائے، جماعت ہی نہ ہو، مسجد ویران ہو جائے تو پھر تو بہت بڑا وبال آئے گا. اس کی بھی اجازت نہیں. مسجد بنائی تو حق مسجد ہو گیا کہ اس میں با جماعت نماز 5 وقت پڑھی جائے، یہ مسجد کا حق ہے. اور ایسی جگہ مسجد بنائی جہاں ویران جگہ ہے جنگل ہے، صحرا ہے، بیابان ہے، نہ امام نہ مقتدی کوئی نہیں، تو وہاں مسجد اگر بنائی بھی تو وہ مسجد مسجد کے حکم میں نہیں ہے، وہ مسجد ہی نہیں ہے. اب پہلے آباد تھی اور اب ویران ہو گئی تو مسجد ہے، لیکن اگر کہیں جنگل میں بنی ہوئی ہوتی مسجدیں کہ شاید کبھی بھی آباد نہ ہوئی ہوں، ویسے ہی لوگ بنا دیتے. ہمارے یہ ہائی وے پر اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ تھوڑی اینٹیں لگا دیتے اور مسجد نما بنا دیتے ہیں، تو یہ مسجد نہیں ہے کیونکہ یہاں کو نہ نمازی ہے نہ امام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ مسجد نہیں ہے. بھلے اس نے کہا مسجد ہے، مسجد نہیں ہے.
باپا بھی آپ نے یہ کچھ دیر پہلے جو سوال ہوا تھا نماز میں تلاوت کے متعلق، کہ اگر امام نے جو ہے وہ ایک آیت پڑھی اور آگے اسے یاد نہیں آ رہا تو اس صورت میں وہ آگے سے پڑھ سکتا ہے، اگر اس نے جان بوجھ کے پیچھے سے پڑھی آیت پڑھی یا اس نے صورت پہلے کوئی دوسری پڑھ لی ہے اب اس سے پیچھے سے جان بوجھ کے وہ پڑھ رہا ہے، تو آپ نے خاص وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ فعل مکروہ تحریمی ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے پہلے مثال کے طور پہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور دوسری رکعت میں وہ انا اعطینا کل کوثر پڑھ لیتا ہے، یعنی سورہ کوثر پڑھتا ہے، جان بوجھ کے اگر اس طرح کیا اس نے، آیا اس کی نماز میں کوئی کراہت آئے گی یا اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا یا نہیں آئے گا؟
سجدہ سہو تو واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی اور اس پر مکروہ تحریمی کا گناہ ہوگا، ترک واجب کا تلاوت کے واجبات میں سے ہی ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال آیا بابا اسی، جیسے ابھی ہمارا مدنی مذاکرے سن رہے ہیں کوئی اسلام بھائی، ابھی ہاتھوں ہاتھ ان کا سوال میرے پاس پہنچا ہے، میں آپ کو سوال سناتا ہوں.
ابھی جو چندے کے بارے میں سوال جواب کر رہے ہیں، ہمارے یہاں چھوٹے شہروں میں یہ ترکیب ہے کہ مسجد کے اندر ہی مدرسہ پڑھایا جاتا ہے، تو ناظرہ پڑھاتے ہیں، کوئی حفظ کی بھی اس میں تعلیم آ جاتی ہے، دو چار مدنی منع حفظ بھی کرتے ہیں. اب اس میں یہ ترکیب ہوتی ہے کہ مدرسے کا چندہ بھی آتا ہے، مسجد کا چندہ بھی آتا ہے، اب اس کی کیا ترکیب کریں؟ امام صاحب وہی نمازیں پڑھاتے ہیں، وہی حفظ بھی کراتے ہیں، اب اس کی کیا ترکیب بنائیں اپن؟
جو چندہ مسجد کے لیے کیا گیا اس سے مدرسے میں استعمال نہیں ہوگا، مدرسے کے لیے جو کیا گیا وہ مسجد کے لیے استعمال نہیں ہوگا. اب دینے والے سارے کے سارے متفق ہیں، وہ سب کو پتا ہے کہ یہ مسجد اور مدرسہ دونوں اس میں ہے، اور یوں اس نے چندہ دیا کہ دونوں میں اس کا خرچ ہوتا رہے گا، تو اس کی چونکہ حسب مرضی ملا ہے تو اب دونوں میں استعمال کر سکتا ہے، تیسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتا. تو وہ وہاں کا جیسا آپ دیکھ رہے ہیں، چندے سب نہیں ہوتے، جو آپ نے پیٹی رکھی نا اس میں اگلا جو مسافر نکلے گا وہ پیٹی میں پیسے ڈال دے گا، اس کو نہیں پتا کہ مدرسے میں اس کا خرچ ہوگا، تو اس لیے یہ سارے ہیں رسکی معاملات. تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مسجد کے چندے کی یا تو الگ، مطلب یعنی کہ وہ ترکیب رکھی جائے، اس کا حساب مدرسے کا الگ حساب رکھا جائے، یہ اس میں مجھے تو آسانی لگتی ہے. اور امام صاحب کی تنخواہ امامت کی سمجھو کہ 3000 تو مدرسہ پڑھانے کی 2000، یوں کر کے بھی کہ اس میں سے 2000 اس چندے میں سے دیے جائیں، 3000 اس چندے میں سے مسجد کے دیے جائیں، یہ میرے خیال میں بالکل یعنی کہ ٹینشن فری انداز رہے گا اگر یہ ممکن ہو آپ کے لیے. تو جہاں عرف ہو اور کسی اگر چندہ دینے والے کو پتا نہیں ہے کہ یہ مسجد میں ڈالیں گے یا مدرسے میں ہی، مدرسے میں بھی اس کو استعمال کرتے، تو اگر وہاں کی کثرت یہی ہے اور وہاں کا عام روٹین یہی ہے، عرف مانے روٹین، ٹھیک ہے نا، تو وہاں کی روٹین یہی ہے تو پھر وہ جائز ہو جائے گا اس طرح کرنا. تو جس سائل نے ہم کو سوال کیا تو یہ کہ اگر آپ کی مسجد میں یہ عرف ہے اور سب کو پتا چندے دینے والوں کو عموماً کہ یہاں یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہا ہے مدرسہ مسجد، تو وہ چندہ دونوں میں استعمال کیا جا سکے گا.